الحمد لله الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان الذين يتلون كتاب الله وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً يَرْجُونَ تِجَارَةً لَّن تَبُورَ لِيُوَفِّيَهُمْ أُجُورَهُمْ وَيَزِيدَهُم مِّن فَضْلِهِ إِنَّهُ غَفُورٌ شَكُورٌ صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ۔ بزرگان محترم اور عزیز دوستو، گزشتہ ہفتے بات نیکیوں کے اندر زیادتی کی ہو رہی تھی، اور اس میں سب سے پہلی چیز یہ بتلائی گئی تھی ایمان کے بعد کہ نماز کا صحیح طور پر ادا کرنا، اوقات وضو کے سنن فرائض، نماز کے سنن واجبات فرائض کو مد نظر رکھتے ہوئے خشوع خضوع کے ساتھ نماز کو ادا کرنا، اس کو اقامت صلاۃ کہتے ہیں۔ نماز کا پڑھنا الگ ہے اور اقامت صلاۃ الگ ہے۔ اقامت صلاۃ وہی جس پر بات ہو رہی تھی کہ جس نے وضو کیا اور اچھی طرح کیا اور وضو کے واجبات فرائض اور سنن کو اس نے پورا کر کے اس طرح وضو کیا کہ وضو کے اعضاء میں سے کوئی حصہ سوکھا بھی نہیں رہا، اور تکبیر تحریمہ سے لے کر سلام تک اس نے نماز کے تمام ارکان کو اوقات کے اندر خشوع خضوع کے ساتھ ادا کیا، تو یہ ہے اقامت صلاۃ۔ بات اس پر چل رہی تھی کہ بعض صحابہ نے وضو فرمایا کسی موقع پر، اور صحابہ کرام لوٹ رہے تھے غزوے سے، جلدی جلدی انہوں نے وضو کیا، تو حدیث کے الفاظ ہیں کہ تلوح اعقابہم، ان کی ایڑیاں چمک رہی تھی۔ ایڑیاں کب چمکیں گی؟ جب کہ آپ ایڑیوں کو دھوو گے اور بیچ کا حصہ سوکھا ہوگا تو وہ ایڑیاں چمکیں گی۔ تلوح اعقابہم کے الفاظ ہیں حدیث کے اندر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی جگہ بیٹھے بیٹھے ہی یہ فرمایا ان لوگوں سے کہ ویل للاعقاب من النار، ہلاکی ہے ایسی ایڑیوں کے لیے جہنم کی آگ کی۔ تو بہرحال وضو کو کرنا اور اچھی طرح کرنا۔ اس کے بعد حدیث پاک میں یہ فرمایا کہ انسان وضو کرے تو گھر سے کر کے نکلے، یہ بہتر اور احسن طریقہ ہے۔ آپ کہیں باہر گئے تھے، وہاں آپ کو موقع نہیں ملا، تو یہ ایک الگ بات ہے، لیکن وضو کرے اور گھر سے چلے۔ من تطہر فی بیتہ، جس نے اپنے گھر میں وضو کیا، ثم مشا الی بیت من بیوت اللہ، پھر وہ چلا اللہ کے گھروں میں سے کسی گھر کی طرف، یعنی مسجد کی طرف، لیقضی فریضۃ من فرائض اللہ، تاکہ وہ اللہ کے فرائض میں سے ایک فرض کو ادا کرے۔ یعنی اللہ کے جو فرائض ہیں ان میں سے ایک فرض نماز بھی ہے، ایک تو یہ مطلب ہوگا، یا مطلب یہ ہوگا کہ اللہ نے جو نمازیں فرض کی ہیں ان فرائض نمازوں میں سے کسی فرض کی ادائیگی کے لیے وہ چلا، لِيَقْضِيَ فَرِيضَةً مِّن فَرَائِضِ اللَّهِ كَانَتْ خَطْوَتَاهُ اَحْدَاهُمَا تَحُطُ خَطِيئَةً وَالْأُخْرَى تَرْفَعُ دَرَجَةً۔ تو وہ قدم جو اٹھا رہا ہے اللہ جل شانہ، اس کے اس قدم اٹھانے پر ایک گناہ معاف فرماتے ہیں اور ایک درجہ بلند فرماتے ہیں۔ یہ تو صرف نماز کی طرف آنے کا ثواب ہے، اس سے اندازہ لگاؤ کہ بھائی نماز پڑھے گا جو آدمی اور پھر خشوع خضوع کے ساتھ پڑھے گا، بہترین قرأت کرے گا، کم قرأت ہو لیکن بہترین قرأت ہو، رکوع ہو لیکن صحیح ہو، سجدہ کرے لیکن سنت کے مطابق کرے، قیام کرے تو سنت کے مطابق کرے، پھر قعود کرے، التحیات میں بیٹھے تو التحیات اچھی طرح پڑھے، اس لیے کہ التحیات واجبات میں سے ہے، بعض ائمہ کے یہاں یہ فرائض میں سے ہے، یاد رکھو۔ کیا مطلب اس کا؟ کہ اگر کسی نے جان بوجھ کر التحیات کو نہیں پڑھا تو اس کی تو نماز ہی نہیں ہوئی، نماز دہرانا پڑے گی، دوسرے ائمہ کے یہاں تو نماز ہوگی ہی نہیں۔ لیکن اگر اس نے بھولے سے چھوڑ دیا تو سجدہ سہو سے نماز ہو جائے گی۔ تو معلوم یہ ہوا کہ یہ جو ایک گناہ کا معاف ہونا، ایک درجے کا بلند ہونا، یہ تو صرف وضو کر کے چلنے پر ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس سے صغائر معاف ہوتے ہیں، جہاں تک کبیرہ گناہوں کا سوال ہے اس کے لیے توبہ لازمی اور شرط ہے، یاد رکھو۔ اسی لیے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، کسی اور جگہ فرمایا غالباً پانچویں پارے کے اندر، ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ نکفر عنکم سیئاتکم، اگر تم بڑے گناہوں سے بچ جاؤ گے یا بچنے کی کوشش کرو گے، اجتناب کرو گے، دور رہو گے، تو اللہ جل شان جس سے تمہیں روکا گیا، ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ نکفر عنکم سیئاتکم، اگر تم بچ گئے کبیرہ سے، بچنے کی کوشش کی اور آپ جن گناہوں سے تمہیں روکا گیا، تو اللہ جل شانہ ان بڑے گناہوں کے بچنے کی وجہ سے چھوٹے گناہوں کا کفارہ فرما دیتے ہیں، نکفر عنکم سیئاتکم، اور تمہیں عزت والے مقام میں داخل کرے گا۔ اس سے بڑی کیا چیز چاہیے؟ بڑے گناہ کس کو کہا؟ علماء کے اندر حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ بڑے گناہوں کی جو فہرست ہے وہ 7 سے شروع ہوتی ہے، 700 تک ہے، تو ایک اپنی جگہ پر ایک مسئلہ ہے۔ دوسرا ہے صحابہ فرماتے ہیں کہ نہیں اس سے کچھ کم ہے، بہرحال جو بھی ہو، لیکن گناہ چھوٹا ہو یا بڑا اس کو گناہ ہی سمجھنا چاہیے۔ سانپ کا بچہ چھوٹا ہو یا بڑا، کاٹنے میں دونوں مشہور ہیں، بسا اوقات چھوٹی چنگاریوں سے بڑے بڑے جنگل خاک ہو جاتے ہیں۔ اس لیے یہ کر کے کرنا کہ بھئی یہ چھوٹا ہی گناہ ہے، تو یہ بھی کوئی صحیح نہیں ہے۔ اور علماء نے آگے یہ فرمایا کہ اگر صغیرہ پر مداومت کرنا تو یہ گناہ خود بخود بڑا ہو جاتا ہے۔ صغیرہ گناہوں پر اصرار کرنا، مداومت کرنا، ہمارے بعض لوگ ہیں نا کبھی کبھی بول دیتے ہیں بھائی یہ مکروہ تحریمی تنزیہی تو ہے نا، یہ مکروہ تنزیہی تو ہے ہی نا، یعنی کر لے تو کوئی حرج نہیں۔ ارے بھائی یہی چیز تمہیں بڑے تک پہنچانے والی، اس لیے گناہ کو گناہ سمجھنا۔ اچھا چھوٹے گناہ کو بھی گناہ نہ سمجھنا پھر بھی یہ کبیرہ ہے، کہ ہے گناہ لیکن آپ اس کو گناہ نہیں سمجھ رہے۔ تو صغائر جو ہے وہ جو ہماری عبادتیں ہیں، جیسے حدیث میں فرمایا ایک نماز سے دوسری نماز، یہ کفارہ ہے دونوں نماز کے درمیان سے چھوٹے گناہ کا، چھوٹے گناہوں کے کفارے کا. اور اسی طرح فرمایا والجمعۃ الی الجمعۃ کفارۃ لما بینہن، ایک جمعہ سے لے کر دوسری جمعہ تک یہ کفارہ ہے چھوٹے گناہوں کا. تو معلوم یہ ہوا کہ بھائی ہم اگر گناہ کے اندر ملوث ہیں تو یہ ہمارا جو اکاؤنٹ ہے نا اس کو صاف کرتے رہو، اگر بڑا گناہ ہو گیا تو پھر اب اس کے لیے جو شرائط ہیں، علامہ عروسی علیہ رحمٰ نے تین شرطیں لکھی ہیں. سب سے پہلے شرط یہ ہے ایندما علیہا، جو گناہ کیا ہے اس پر دل سے ندامت ہو کہ اللہ تیرا ایک بہت بڑا تیری بہت بڑی نافرمانی میں نے کی. دوسری بات یہ کہ اس گناہ سے الگ ہو جائے، اس گناہ سے دور ہو جائے. اور تیسری بات یہ کہ اللہ جل شانہ سے اس بات کا عہد کرے ان یقلع عن المعصیہ، دوسرا یہ فرمایا انہوں نے کہ اس گناہ سے دور ہو جائے. قلع یقلع کا اصل معنی ہے کہ اس گناہوں سے بچنا، ایسا بچنا کہ جیسے بھائی آپ نے ایک درخت ہے اس کا پودا زمین میں گاڑا ہے، اس کو آپ نے زمین سے کیسے اکھاڑا، جڑ کے ساتھ، اس کے اصول کے ساتھ، اس کی جڑوں کے ساتھ. اس کے لیے عربی کے اندر لفظ ہے قلع کا، زمین سے اکھاڑ کر پھینک دینا. اسی طرح گناہ کے اندر بھی یہ کرنا کہ اس گناہ کے اوپر سے لے کر نیچے، یعنی وہ چھوٹے سے لے کر بڑے تک، وہاں تک انسان اکھڑ جائے یعنی توبہ کر لے، اور ایسی توبہ کرے اللہ جل شانہ سے یہ عہد کرے کہ اب اس کی طرف کبھی نہیں جاؤں گا. یہ ہے سچی توبہ. ہماری طرح نہیں کہ مسبحا برکف، تسبیحات میں، استغفار بر لب، استغفار زبان پر، ہونٹوں پر، و دل پر از شوق گناہ، اور دل بھرا ہوا ہے گناہوں کے شوق سے. مولانا روم رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایسے استغفار کو بھی ہمارے استغفار پر شرم آتی ہے، اور وہ ہنستا ہے کہ یہ بھی کوئی استغفار ہے، یہ تو دھوکہ ہے، اللہ کو دھوکہ دینا ہے. اس لیے ایسی ہم توبہ کہہ رہے ہیں جس کو توبہ نصوح کہا گیا، خالص توبہ کہا گیا. اور اس کے لیے یہ جو تین شرطیں ہیں، اور اس کے بعد بعض علماء نے ادب بھی یہ بتلایا کہ بھائی کم از کم اللہ جل شانہ کہ آپ کچھ صدقہ کر دیں اللہ کے لیے، تاکہ حدیث پاک میں جو فرمایا کہ جب بھی تم سے کوئی گناہ ہو جائے، جب بھی تم سے کوئی سیئات ہو جائے تو اس کے پیچھے نیکی کر لو، دو رکعت نماز پڑھ لو، کچھ ذکر کر لو. حدیث پاک میں یہ فرمایا کہ کسی آدمی نے گناہ کیا اور گناہ کرنے کے بعد وہ اس گناہ کو سوچتا رہا سوچتا رہا سوچتا رہا، اور اخیر میں دل سے یہ نکل گیا اللہ. اللہ جل شانہ فرماتے ہیں فرشتوں سے کہ میرا بندہ یہ جانتا ہے اس کا کوئی رب ہے جو اس کے گناہ کو معاف کرنے والا ہے، اس کے گناہ کو معاف کر دو. اور اس حدیث کو سنو جس حدیث میں یہ فرمایا گیا رجل ذکر اللہ خالیا ففازت عیناه فہو فی ظل اللہ یوم لا ظل الا ظلہ فہو فی ظل اللہ یوم القیامہ. ایک آدمی ہے بیٹھا ہوا ہے، بیٹھے بیٹھے اپنے گناہ کو یاد کر رہا ہے، ذکر اللہ خالیا. دوسرے وہ حدیث کا دوسرا معنی علماء نے یہ لیا ہے کہ اس وہ اکیلا ذکر کر رہا ہے. ایک تو ہے کہ بھائی کوئی وہاں پر ہے نہیں، کمرے میں اکیلا ہے. دوسرا بات یہ ہے کہ پوری مجلس بھری ہوئی ہے اور اس کا تعلق اللہ کے ساتھ ہے، یہ اللہ کو یاد کر رہا ہے ذکر خفی کے ساتھ. اسی دوران اس کی آنکھیں بھر آئی، ففازت عینا، اس کی آنکھیں بھر آئی۔ حدیث پاک میں فرمایا ایسا آدمی کل قیامت کے دن اللہ کے عرش کے سائے میں ہو، فہو فی ظل اللہ، اس سے بڑی کیا چیز چاہیے۔ اس لیے بھائی ہم مومن ہیں، لیکن مومن ہونے کے ساتھ ہمیں کوئی جنت کا سرٹیفکیٹ نہیں ملا ہے، ہم ہر وقت گناہوں کے اندر ڈوبے رہتے ہیں۔ اس لیے اللہ کی طرف رجوع کریں، وتوبوا الی اللہ جمیعا ایھا المؤمنون لعلکم تفلحون، تم تمام کے تمام اللہ کی طرف توبہ کرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ، اللہ کی رضا مندی ہمیں حاصل ہو جائے، اللہ ہم سے راضی ہو جائے، اللہ ہم سے خوش ہو جائے۔ اس وقت سب سے بڑی جو چنوتی ہے امت مسلمہ کی وہ یہی ہے کہ امت ساری دنیا سے ہٹ کر اللہ کی بارگاہ پر چلی آئے، اللہ کی بارگاہ پر چلی آئے۔ یہی ایک دروازہ ہے جہاں آپ کی عرضیاں رد نہیں کی جاتی، جہاں آپ کو یہ نہیں کہا جاتا کہ بھائی آپ کی یہ جو عرضیاں ہیں یا پیٹیشن ہیں اس کو ہم دیکھیں گے، اس پر غور کریں گے، نہیں۔ حدیث میں قرآن کریم کی آیت میں فرمایا ادعونی استجب لکم، مجھ سے دعا مانگو، مجھے پکارو، میں تمہاری دعا کو قبول کرنے والا ہوں، استجب لکم۔ یہ بھی نہیں کہ تم پکارو گے تو ہم اس پر سوچیں گے، نہیں۔ اور قرآن کریم میں حق تعالیٰ کیا فرماتے ہیں، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ۔ دیکھو قرآن کریم میں، اے اللہ اس دنیا کے اندر وہ لوگ جو ہمارے لیڈر ہیں، علاقے کے لیڈر ہیں، ملک کے لیڈر ہیں، کسی خطے کے لیڈر ہیں، ان کے مکانات کو ہم سے کہیں دور ہوتے ہیں، ان تک پہنچنا ہمارے لیے بس کی بات نہیں۔ اے اللہ تیرا پتہ بھی بتا دے کہ تو تو خالق کائنات ہیں، تو تو حکم الحاکمین ہیں، تیرا پتہ کہاں ہے۔ اللہ جل شانہ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے ہمیں کتنا بڑا پتہ دے دیا۔ اے اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، جب تم سے میرا کوئی بندہ میرا پتہ پوچھے کہ اللہ کہاں ہے، آپ ان سے کہہ دو فإنی قریب، میں تم سے بہت قریب ہوں۔ دوسری جگہ قرآن کریم میں حق تعالیٰ فرمایا کہ تمہاری یہ شاہرگ جتنی قریب نہیں، اللہ کی ذات اتنے سے زیادہ قریب ہے تم سے۔ نحن اقرب الیہ من حبل الورید، حبل الورید اسی کو کہتے ہیں، اللہ اتنے قریب ہیں ہم سے، لیکن پھر بھی ہیں کہ ہم نے وہ ذات جو ہم سے زیادہ قریب ہے اس کا در چھوڑا ہوا ہے، لوگوں کے دروازے پر جا رہے ہیں اور سوائے دھکوں کے ہم کچھ نہیں کھا رہے ہیں۔ جب انسان ایک اللہ کے دروازے پر نہیں جھکے گا، ایک اللہ کا بن کر نہیں رہے گا، یاد رکھو اور لکھ لو اس بات کو کہ اللہ جل شانہ دنیا کے ہر در پر تمہیں جھکائے گا۔ یہ بالکل طے شدہ بات ہے، اس لیے اللہ کے آگے جھکو۔ مانگنا ہے اللہ سے مانگو، عزت مانگنا ہے اللہ سے مانگو، رزق مانگنا ہے اللہ سے مانگو، طاقت مانگنا ہے اللہ سے مانگو۔ یہ تمام وہ اوصاف ہیں جو اللہ نے اپنے نام کے اندر بتلائے ہیں۔ بعضوں کے پاس تو انڈیویجل پائے جاتے ہیں، اللہ وہ ذات ہے کہ یہ تمام اس کی ذات میں کمال کے ساتھ پائے جاتے ہیں، اور اس میں اس کا پھر کوئی شریک بھی نہیں، وہ تنے تنہا ذات ہے۔ اس لیے اس اللہ کو پکارو۔ بہرحال بات کسی اور جگہ نکل گئی۔ اس کے بعد چونکہ جو نیکیاں ہیں اس کو زیادہ حاصل کرنے کا ہے، تو پہلی چیز نماز ہے۔ اس نماز میں جو قیام کے اندر سب سے پہلی چیز ہمارے سامنے آتی ہے، تکبیر تحریمہ کے تحریمہ کے بعد اور اللہ کی حمد و ثنا کے بعد وہ ہے قرأت، قرآن کریم کا پڑھنا جو فرض ہے نماز کے اندر، کم از کم اتنا قرآن پڑھنا صحیح پڑھنا جس سے ہماری نمازیں تو صحیح ہو نا بھائی، ہماری نمازیں صحیح، سورہ فاتحہ صحیح کرنا، کچھ سورتوں کو صحیح کر لینا اور پھر اس کو نمازوں کے اندر پڑھنا، اس لیے کہ اللہ نے قرآن کریم ایک ایسی کتاب ہمیں دی ہے جو صرف پڑھنے کے لیے نہیں ہے بلکہ غور و فکر کے لیے بھی ہے، کتاب انزلناہ الیک مبارک لیدبروا آیاتہ، اللہ نے ایک ایسی کتاب اتاری ہے لیدبروا آیاتہ تاکہ تم اس کی آیتوں میں غور کرو کہ اللہ کا منشا ہم سے کیا ہے، اللہ ہم سے کیا چاہتے ہیں اس قرآن کریم کے اندر، لیدبروا آیاتہ ولیذکر اولو الالباب، اور عقل والے اولو الالباب جو لوگ ہیں وہ سبق لیں قرآن کریم کے واقعات جو ہیں، اللہ کی جو نعمتیں بیان کی گئیں ان سے پھر وہ سبق لیں کہ ہم نے اپنی زندگی کو کون سے طرز پر ڈالنا ہے۔ اچھا، ہم قرأت کر رہے ہیں اور قرأت صحیح کر رہے ہیں تو اس پر کیا اجر ہے، اس کو سن لیتے ہیں، اس کے بعد جو اگلی باتیں ہیں وہ آئندہ پڑھی جائیں گی کہی جائے گی۔ من قرأ حرفا من کتاب اللہ، جس نے ایک حرف پڑھا، لفظ نہیں، محمد ایک لفظ ہے، حسن ایک لفظ ہے، اور حرف محمد کے اندر جو میم ہے یہ الگ حرف ہے، ہا الگ حرف ہے، یہاں حرف سے بحث ہو رہی ہے۔ فرماتے ہیں من قرأ حرفا من کتاب اللہ، جس نے قرآن کریم کا ایک حرف پڑھا، فلہ بہ حسنۃ، اللہ جل شانہ فرماتے ہیں اس کے لیے ایک نیکی ہے، والحسنۃ بعشر امثالہا، اللہ جل شان اس نیکی کو لے جاتے ہیں 10 تک۔ پھر آگے فرماتے ہیں لا اقول الف لام میم حرف، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ الف لام میم ایک حرف ہے، بل الف حرف و لام حرف و میم حرف، بلکہ فرماتے ہیں کہ سورہ بقرہ کا جو شروع ہے الف لام میم یہ ایک حرف نہیں ہے، بلکہ الف ایک حرف ہے، لام ایک حرف ہے، میم ایک حرف ہے، اور علماء آگے اس کے اور آگے گئے، فرماتے ہیں جب تم الف کا پروناؤنشیشن کرتے ہو تو الف کے اندر تین لفظ ہیں، تین حرف ہیں، الف لام اور فا، لام میں لام الف اور میم، اور میم یا میم، آپ الف لام میم پڑھتے ہو، پڑھا ہے آپ نے الف لام میم، صحیح پڑھا ہے، تجوید کے ساتھ پڑھا ہے، مخارج اور صفات کی رعایت کرتے ہوئے پڑھا ہے، اللہ جل شانہ اس پر تمہیں 90 نیکیاں دیتے ہیں، حق تعالی جل شانہ ان باتوں کی صحیح سمجھ ہمیں نصیب فرمائے، ہمیں صحیح طور پر مومن بنائے، ان باتوں کے سمجھنے کی اور سمجھ کر ہم تمام کو مل کر اخلاص کے ساتھ عمل کی توفیق عطا فرمائیں۔ جو لوگ بیمار ہیں حق تعالی جل شانہ ان کو شفاء کاملہ عاجلہ مستمرہ دائمہ نصیب فرمائیں، جن کا انتقال ہوا ہے حق تعالی جل شانہ ان کی مغفرت فرمائیں، ان کے درجات کو بلند فرمائیں، جب تک ہمیں بھی زندہ رکھے دین اسلام پر زندہ رکھے، اور وقت آخر ہمیں کلمے والی موت نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ تعالی رب العالمین۔